الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد الطريق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصف تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کا یہ درس تقریباً چار جمعے کے درس قرآن سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. قرآن کریم کی وہ آیات جس سے اسلامی شریعت کا اجرا ہوتا ہے، ان میں سے ایک آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے. ان 500 آیات میں سے یہ بھی ایک آیت ہے. اس میں موجود ہماری معاشرتی اور ہماری طرز زندگی کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو احکام اور جو دین کی تفہیم اور فہم ہے، اس سے ہم آگاہی حاصل کر رہے تھے. پہلے اس کا مرادی معنی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. فرما قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے محبوبہ، فرما دیجئے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے؟ اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو کس نے حرام کر دیا؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. آپ کہیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، جو اللہ نے زینت کی چیزیں بنائی ہیں. خالصتین یوم القیامہ، اور خاص طور پر قیامت کے دن تو یہ مسلمانوں کو ملے ہی گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم جاننے والے اور سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو ذکر کرتے ہیں. یہ اس آیت نمبر 32 کا ترجمہ تھا، اور اس کے ابتدائی مضامین میں مسئلہ اباحت پر ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی. آج صرف زینت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو حرام کرتا ہے. جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے زینت کی اشیاء بنائی ہیں، اس کو کون حرام کرتا ہے ہماری اجازت کے بغیر؟ یعنی ایک غضب کا انداز ہے، ایک جلال کا انداز ہے کہ بلا دلیل کون ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. یہ کس نے اس اختیار دیا ہے کہ اپنی جانب سے شرعی حکم کسی پر نافذ کرتے چلے جاتے ہیں؟ فرمایا کون ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو حرام کرتا ہے اور ان رزق کو حرام کرتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ رزق بنائے ہیں؟ تو یہاں پر ساری تفصیلی گویا کہ گفتگو گزر چکی ہے کہ بلا دلیل کسی چیز میں حرام کہنا تو بہت بڑی بات ہے، مکروہ تحریمی کہنا بھی بہت بڑی جرت ہے، لیکن اگر اسے اساط یا یہاں تک کہ مکروہ تنزیہی بھی کہا گیا تو اس کے لیے شرعی حوالے کی ضرورت ہوگی. دین میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے احکام کو نافذ کرے. ہاں، اللہ نے یہ اختیار صرف اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ وہ دین میں جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں. یہ اختیار صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو قرآن نے کئی جگہ پر ذکر کیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یہ رسول کا کام ہے، جو تمہیں دے دے وہ تم لے لو، اور جسے جس سے تمہیں منع کر دے اسے باز ہو جاؤ. اور مسلم کی وہ حدیث ہے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور حج کب فرض ہے، تو حضور نے فرمایا حج فرض ہو گیا ہے تم حج کرو. تو بار بار کہنے لگے کیا ہر سال ہر سال ہر سال, جو مسلم کی طویل حدیث ہے کتاب الحج کی جو میں نے گزشتہ درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اکل اکل عام یا رسول اللہ, حضور ہر سال سرکار نے اشارہ فرمایا لو کن تو نعم لوجبت, اگر میری زبان سے ہاں نکل گیا تو ہر سال ہو جائے گا. پھر اس کے بعد حضور نے بیان ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ, زیادہ تفصیل نہ پوچھا کرو مجھ سے. تم سے پہلے قومیں جو ہلاک ہوئی ہے وہ بال کی کھال نکالنے میں ہلاک ہوئی, یہ ایسا ہے تو گائیں ہیں تو گائیں کا کلر کیا ہونا چاہیے, اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, وہ کہاں چرتی ہوگی, وہ اس کا مالک کون ہوگا. تو اتنی شرطیں آ گئی بنی اسرائیل پر کہ وہ نہ گائیں مل سکی اور ان پر گویا کہ عذاب ہو گیا. پہلے کہا جی گائیں کاٹ دو ہو جائے گا سب سے مسئلہ, تو ایک گائے کیسی بھی پکڑ کر کے وہ ذبح کر دیتے تو معاملہ پورا ہو جاتا. اب وہ کہنے لگے جی اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے, اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, وہ کس کھیت سے چرنی والی ہونی چاہیے. تو سابقہ قوموں نے جرح بہت کی نبی کے سوالات پر, جب نبی نے جو کہہ دیا اس کی جو صورت تمہارے ذہن میں آ رہی اس پر عمل کر دو تمہاری نجات ہوگی. تو حضور فرماتے جب میں نے کہہ دیا حج کرو تو اب تم مجھ سے یہ کیوں پوچھتے ہو کہ ہر سال کرو, میں نے کہا ہر سال کرو, میں نے کہا حج کرو, جب تم حج کرو گے تو ادا ہو جائے گا حکم. اب تم مجھ سے پوچھتے ہو ہر سال ہر سال ہر سال, اس کی وضاحت پوچھتے ہو. تو اگر وضاحت ہوتی تو میں خود کر دیتا نا, اگر ہر سال ہوتا تو میں خود کر دیتا. جب میں نے خود نہیں کیا صرف یہ کہا کہ حج کرو تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ کر لو جان تمہاری چھوٹ جائے گی, لیکن اب تم بار بار کہتے ہو حج کرو حج کرو حج کرو, تو یہ تم کسی مبلغ کے سامنے نہیں کھڑے ہو نہیں نبی کے سامنے کھڑے ہو, وہ ایسا مبلغ ہے جو شارع ہے. فرمایا لو کن تو نعم, اگر ہاں کہہ دیا تو فرض ہو جائے گا, ہر سال فرض ہو جائے گا. پھر آگے آقا نے دین کے اصول بیان فرمائے جو عبادت کے, فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ, جتنی بات میں کروں اتنا تم لے لو, جس بات کا میں حکم کروں اس کو لے لو. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ, اور جس چیز کا نام لے کر منع کروں اس سے باز آ جاؤ, اور جس کو میں خود ذکر نہ کروں اس کا سوال پھر مجھ سے نہ کرو, کیونکہ مجھے پتا ہے کیا تمہیں منع کرنا ہے کیا چیزیں تمہیں دینی ہے. تم کہو یا رسول اللہ یہ چیز تو آپ نے منع کر دی, اس کے بارے میں کیا ہے, تو اگر اس کو بھی میں منع کر دوں تو تم سہولت سے نکل جاؤ گے. لہذا مجھ سے یہ تکرار مت کیا کرو کہ کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی ہے. جس چیز کو رکھنا ہے اس کو میں نام لے کر بتا دوں گا, جس چیز کو منع کرنا ہے میں نام لے کر منع کر دوں گا. تمہارا منصب وضاحت کرنا نہیں, وضاحت کرنا میرا منصب ہے. اگر میں جس چیز کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں اس کا مطلب وہ تمہارے لیے جائز تھی حلال تھی, اگر میرے مزاج پر گرا گزر گیا اور میں نے کہا نہیں یہ بھی منع ہے تو وہ حرام ہو جائے گی. بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے. تو یہاں پر یہ عبادت کا مسئلہ آ گیا ہے کہ بلا دلیل کسی چیز کو ناجائز حرام, یہ حرام ہے سوئم حرام ہے فاتحہ حرام ہے برسی حرام ہے. اللہ نے فرمایا کس نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اللہ کی پاکیزہ رزق کو یہ حرام کرتے ہیں صرف اپنے منہ کی ہوائیاں لگا کر. فرمایا یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ, کون ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت اور پاکیزہ رزق کو حرام کرتے ہیں بلا دلیل, اور دلیل وہی ہوگی جو اللہ رسول ارشاد فرمائیں گے. اپنے نفس آپ کو اچھا نہیں لگتا, مجھے یہ کلچر اچھا نہیں لگتا, تو آپ کے اچھا لگنے نہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو چیز اللہ اس کے رسول کے مزاج کے مطابق ہوگی وہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے, یہودی تھے, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب بات چلی کہ جب اونٹ کا گوشت, فرمایا نہیں ہم یہودی جب تھے تو ہم اس گوشت کو پسند نہیں کرتے تھے. اب اونٹ کے گوشت کا اسلام اور دین اور ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی بندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا انکاری ہو گیا ہے, رسول کا انکاری ہو گیا. لیکن اسلام جس چیز کو جائز رکھے اور بندہ بلا دلیل اس کو حرام کر دے تو وہ ویسے ہی انکار ہے جیسا خدا کا انکار ہے. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتا. قرآن نے کہہ دیا ادخلوا فی السلم کفا, اسلام لانا ہے تو پھر پورا پورا اسلام میں آؤ, اسلام لانا ہے تو پھر پورا پورا اسلام میں آؤ. اگر ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے بات جو ہے, تو ہمارے بعض اجلہ مفسرین نے تعقب کیا اس کا اور رد کیا ہے کہ نہیں یہ حضرت عبداللہ بن سلام سے نہیں ہے, وہ صحابی رسول ہے, وہ کبھی اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. جب دیکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابن کثیر نے بھی اس پر تفصیل خطاب کیا ہے اور علامہ قرطبی وغیرہ نے بھی کیا, فرمایا نہیں یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے درست نہیں ہے. ہاں یہودیوں میں سے کوئی مسلمان ہوا تھا, اس نے کوئی عام شخص تھا اتنا بڑا دانا اور زیرک صحابی, وہ اس قسم کا بےہدا سوال اور لغو سوال نہیں کر سکتا. تو ہمارے علماء نے اس کو ذکر کیا, دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے سیریس کر دیے ہیں کہ کبھی یہ واقعہ ذکر کر دیا جائے تو میں نے حضرت عبداللہ بن سلام کا نام اس لیے لیا تاکہ وضاحت ہو جائے, اور اس پر نظریہ اس لیے پیش کیا کہ کبھی آپ کو بیان کرنا ہو تو وہاں پر اس صحابی کا نام نہ ذکر کیا جائے بلکہ یہ ذکر کیا جائے کہ یہودیوں میں سے کوئی مسلمان ہو تو اس نے یہ بات کر دی، تاکہ بغض صحابہ رکھنے والوں کو وہاں پر راہ نہ ملے. اور علماء نے جو اس کے قائل نہیں ہیں انہوں نے بڑے مضبوط دلائل لائے ہیں، وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ وہ دلائل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. اپنی موضوع کی طرف ہی میں آتا ہوں کہ انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے اتنے بڑے عاشق کے انہوں نے اپنے دین کے تمام اقدار اور تمام عزتوں کو چھوڑ کر تمام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر نثار کر دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ کے مسئلے پر وہ آ کر اختلاف کر جائیں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور شخص کے لیے مشہور حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر توقف کرنا چاہیے اور صحابی سے متعلق یہ بات کرنے سے متعلق زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں، قرآن نے آگے ایک بات اور ذکر کی ہے کہ وطیبات من الرزق، کہ رزق میں سے جو ہم نے پاک چیزیں بیان کی ہے اس کو حرام کرتا ہے. کون ہے؟ زینت کی چیزوں کو حرام کرتا ہے. یہاں پر علماء نے اس آیت کے تحت زینت کے تمام اصول بیان کیے ہیں اور تمام چیزوں کو گویا کہ واضح طور پر لے کر یہاں پر پیش کر دیا ہے. ہوا یوں کرتا تھا، علامہ ابن جریر تبری لکھتے ہیں جو تفسیر کی دنیا کے اندر جن کو اولین مقام حاصل ہے اور جن کی تفسیر کو مقدم رکھا جاتا ہے قرآن کی تفسیر کو لیتے ہوئے، اور علماء کا یہ قول ہے کہ جناب یہ وہ تفسیر ہے جو صحابہ اور تابعین کے عین مطابق علامہ ابن جریر تبری علیہ رحمت جن کی تاریخ کی کتاب بھی ہے تاریخ تبری، تو یہ ان کی ایک تفسیر کی کتاب بھی ہے جن کو جامع البیان بھی کہا جاتا ہے، ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے. تو علامہ ابن جریر تبری علیہ رحمت جن کا سنہ وصال 310 ہجری ہے، آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جس طرح کہ میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن بے مقصد نہیں اترا. قرآن اگر بے مقصد اترنا ہوتا تو ایک ساتھ ہی حضور کے سینے پہ اتار دیا جاتا، 23 سال کا اتنا لمبا عرصہ نہ ہوتا. 23 سال کا اتنا لمبا عرصہ ہوا اس لیے ہے کہ جیسا جیسا موقع ہوتا ویسی ویسی آیتیں اترتی. لہذا قرآن کی تفسیر اور ترجمے کو سمجھنے سے پہلے اس بات کا سمجھنا ہمیں ضروری ہے، لاجیکل اور عقلن بھی اور نقلن بھی، کہ بھائی اگر قرآن بغیر صرف ترجمے کی سمجھ میں آنا چاہیے، صرف ترجمہ پڑھ لو قرآن سمجھ میں آ گیا، تو پھر قرآن تو حضور کو یک دفعتن حضور کے سینے پہ اتر جاتا. جس طرح کہ دیگر کتابیں، موٹی موٹی کتابیں، توریت، زبور، انجیل ایک ساتھ ہی دے دی گئی تھی تو قرآن بھی دے دیا جاتا، مسئلہ مکمل ہوتا. لیکن نہیں، 23 سالہ زندگی جو نبوی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بعثت کی زندگی ہے، اس میں جو قرآن بالتدریج اترا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے مسائل سامنے آتے گئے، وہ فیکٹ حالات، وہ سامنے کے ظاہری حالات اور وہ زمینی حقائق جیسے جیسے آتے گئے، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے آیتیں اتارتے ہیں. کیونکہ حضور کی رہنمائی رب کریم فرماتا ہے اور پھر ساری امت کی رہنمائی مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. تو اب یہ آیت کیوں اتری؟ آپ کے بھی ذہن کہتا ہوگا نا، آخر کیوں اتنے جلال میں اظہار ہوا کہ کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے رزق کو حرام کرتا ہے، یہ کیسے؟ اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے؟ تو کہا ہاں، زمانہ جاہلیت میں کفار کعبے کا برہنہ طواف کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں کفار کعبے کا برہنہ طواف کرتے اور کہتے ہیں جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ ہم طواف نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کہ لباس تو زینت کی چیز ہے، یہ خدا نے تم کو کہا ہے کہ تم برہنہ طواف کرو. قل من حرم زینت اللہ، محبوب ان سے کہیے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کی چیزوں کو حرام کرے؟ تو انہیں ضرب لگائی جا رہی ہے کہ تم اپنے مقصد سے طریقے نہ نکالو کہ جناب جو ہے کہ یہ کعبے کے اندر ہم جائیں گے تو برہنہ ہو کر جائیں گے. اور فرمایا کہ اس وقت انہوں نے کئی جانور کی قسمیں کر دی تھی، تقسیمات کر دی تھی، اور کہا جی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اللہ نے فرمایا ان سے پوچھیے کہ وہ طیبات ابن رزق، اللہ نے جو طیب رزق پیدا کیا ہے ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اس میں سے حرام کرتے پھریں؟ ہاں، جس چیز کو اللہ رسول حرام کر دیں گے، منع کر دیں گے، وہ منع ہو جائے گا، اور جس چیز کو کچھ بھی نہیں کہیں گے وہ اپنی بدستور جائز رہے گا، جو میں نے گزشتہ تقریر آپ کے سامنے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ کی ہے. یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 4020. سنن ابو داؤد کے ایک مقام میں صرف آپ کے سامنے بتا دوں، بخاری سے لے کر نسائی تک یہ جو سیاستہ کا مجموعہ ہے، میں نے اس کی وضاحت پہلی بھی کر دی ہے کہ اس کے علاوہ بھی صحیح احادیث کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ تخصیص امت نے اس وجہ سے کی ہے، علماء نے کی ہے، نبی نے نہیں کی. نبی کے دور میں یہ ائمہ بھی موجود نہیں تھے اور نہ انہوں نے کتابیں لکھی. ہاں، نبی کا فرمان تو یہ موجود تھا، اس لیے حضور ارشاد فرمانے، صحابہ نے اس کو مدون نہیں کیا، یعنی سیاست کو. حدیث تو مدون کی ہے صحابہ نے، حضور نے خود اپنے دور میں لکھنے کا بھی حکم مرحمت فرمایا ہے، جو سرکار نے حضرت عمر بن عاص کو فرمایا تھا کہ جب ان کو کہا گیا کہ تمہارا چہرہ افسردہ کیوں ہے، کہا حضور لوگ کہتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں، آپ کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، میں آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کروں. اس وقت سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اپنے انگشت مبارک اٹھا کر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اے میرے غلام میری ہر بات کو لکھ لیا کر، اس لیے کہ زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. تو یہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں گویا کہ حکم رحمت فرمایا. بخاری شریف ایسی نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ آپ بخاری کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے جناب. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ آپ بخاری کا ترجمہ پڑھا کریں، آپ کو دین سے آگاہی ہونی چاہیے. یہ ایسے ہی مذاق ہے کہ جس طرح کہ کوئی کہے کہ آپ ٹی وی پر آئین کی تو بحث دیکھتے رہتے ہیں، قانونی داؤ پینچ سیاسی تنظیموں کو دیکھتے رہتے. کہا ہاں، تو کہا پھر آپ آئین کی کتابیں خرید کر اور قانون کی کتابیں خرید کر اپنے تھوڑا ٹائم نکال کے اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے جناب وہ میں تھوڑی پڑھوں گا، اس لیے کہ اس کے اصول مجھے کیا سمجھ میں آئیں گے. اگر میں اس کی انگریزی عبارات کو پڑھ بھی گیا، ترجمہ بھی کر لیا، لیکن اس سے مراد کیا مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح بخاری شریف ایک احکام کی کتاب ہے، ہے حدیث کی، لیکن اس میں احکام کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں. یہ اسی کا کام ہے جو احکام کے اندر عبور رکھتا ہے. ہاں، اس کا مجموعہ علماء نے مشکات شریف بنا دیا ہے، مشکات، جہاں عوام اس کو پڑھے کہ جو ان کے مطلب کی باتیں، فضائل کی باتیں اور جو ان کو سمجھ میں آنے کی باتیں بخاری میں تھی، مسلم میں تھی، ابو داؤد میں تھی، ابن ماجہ میں تھی، نسائی میں تھی اور ترمذی میں تھی، اس کو جمع کر کے مسودہ بنایا کہ عوام، جیسا ترغیب و ترہیب ہے، یہ ایک بہترین گویا کہ اس کا مجموعہ ہے، یہ مشکال شریف ہے، یہ عوام کے لیے ایک مجموعہ تیار کر دیا گیا. تو عوام اگر حدیث پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بخاری کھول کر نہ پڑھے، وہ مشکال کھول کر پڑھے، اس لیے کہ ان کے مطلب اور ان کے ذہن کی سطح کے متعلق باتیں وہاں پر موجود ہے. وہ تو امہات الکتب ہے، وہ تو وہ کتب ہے جس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، وہ تو قانون پر حضور کی زبان سے جو شریعت کے قوانین نکلے ہیں، وہ تو قوانین سے متعلق باتیں ہیں جس کو علماء اور وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں باقاعدہ تخصص کیا ہے وہ اس چیز کو باقاعدہ کلی طور پر سمجھ سکتے ہیں. عوام اگر سمجھے گی تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر ایک میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضور کے پاس ایک وفد آیا، کتاب الطب صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک وفد آیا، ان کے جسم پر خارش تھی. کہنے لگے کہ حضور ہمارے جسم پر خارش، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا وہ جو اونٹ کھڑے ہیں نا ان کا پیشاب پی لو. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الطب کے اندر. کہا ان کا پیشاب اپنی غذا میں شامل کر دو، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. اب انہوں نے بالکل ویسے ہی کیا تو ان کی بیماری دور ہو گئی. پھر اسی میں اگر آپ شروع میں آ جائے کتاب الجنائز میں، حضور نے فرمایا پیشاب سے بچا کرو، اس لیے کہ پیشاب کے قطرے اگر بدن پر لگ جائیں تو اس سے عذاب قبر ہو جاتا ہے. تو اب یہ دونوں باتیں ہیں. اب پرویزی کہتے ہیں کہ جناب یہ لو حدیث کو ماننا ضروری ہوتا تو یہ اختلاف ہے. ارے بھائی یہ تمہارا فنی نہیں ہے، یہ تو احکام کی باتیں ہیں، یہ تو ان احکام سے متعلق باتیں ہیں جو شریعت کا اجرا جس سے ہوتا ہے. جہاں حضور نے اجازت دی اس میں بھی ایک خاص حکم ہے، اور جہاں حضور نے منع کیا اس میں بھی خاص حکم ہے. اور یہ آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ حدیث کی کتاب کو رکھ کر حدیث کو سمجھنے کے اصول نہ پڑھ لیں، وہ قوانین نہ پڑھ لیں. تو یہ میں نے ایک موٹی سی بات آپ کے سامنے گویا کہ پیش کی ہے کہ اگر وہ ایک حدیث پاک میں یہ ذکر، ایک حدیث پاک میں یہ ذکر. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو حدیثوں میں اختلاف ہے. میں کہتا ٹھیک ہے، قرآن میں آئیے، سورہ بقرہ میں آیت اتر رہی ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے وہ ایک سال تک عدت گزارے گی. کتنے؟ ایک سال تک عدت گزارے گی. پھر اس کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ عدت 4 مہینہ 10 دن گزارے گی. اب یہ دونوں قرآن کا حکم ہے، دونوں کی تلاوت ہم سورہ بقرہ کے اندر کرتے ہیں. ایک میں عدت بیوہ کی 1 سال ہے، ایک میں عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کیسا قرآن ہے جس میں اختلاف موجود ہے، تو اس بے عقل شخص کو یہی کہا جائے گا کہ قرآن میں اختلاف نہیں، تیری سمجھ میں اختلاف ہے، تجھ میں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ قرآن کی دونوں آیتوں کو تو سمجھ سکے. تو جس طرح ان دونوں احکام کو سمجھنے کے لیے اصول قرآن اور اصول تفسیر کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح بخاری اور اس میں جو ابو داؤد ہے، ابو داؤد کی خاص فقہ کے مضامین پر کتاب ہے، خاص احکام اور شریعت کے اصول اور قوانین شریعہ پر مشتمل ہے. تو جس طرح قرآن کی آیات کو اصول تفسیر اور اصول قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح ان کتب احادیث کو اصول حدیث اور فن حدیث کے تمام مصطلحات کو سمجھے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا. لہذا یہ شعبہ ہی نہیں ہے گویا کہ اس پر گویا کہ تبصرہ کیا جائے. تو یہ میں نے ضمناً آپ کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے بات میں عرض کی تھی. اب جو حدیث پاک میرے سامنے آ رہی ہے وہ ابو داؤد کی ہے. نام ابو داؤد شریف کا چلا تھا تو میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ابو داؤد سیاح میں وہ کتاب ہے کہ جس میں فقہ کے ابواب سب سے زیادہ ہیں، جس میں قوانین سے متعلق حضور کے فرمان سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے عوام تو اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں. ہاں، یہ علماء بتائیں گے ان کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اب آتے ہیں اس آیت سے متعلق کے جو قانون سے متعلق ہے, سورہ آراف آیت نمبر 32 جو قانون سے متعلق ہے, کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے؟ تو ٹھیک اس کی تشریح کہ زینت سے کیا مراد ہے اور حرام کرنے سے کیا مراد ہے, ٹھیک اس کی تشریح جو حضور نے قانون کے طور پر ذکر فرمائی ہے وہ ابو داؤد جو فقہ اور قانون کا ایک بڑا زبردست حدیث کا مجموعہ ہے جو سیاستہ کے اندر ہے اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کے اندر کہ 4020 اس حدیث کا نمبر ہے, حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. اس آیت کی کتنی خوبصورت تفہیم ہمیں دے رہے ہیں دیکھیے آپ, کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, کہنے لگا کہ حضور جب کوئی نیا کپڑا ہم پہنتے ہیں اور حضور ہم نیا لباس جب زیر تن کر لیتے ہیں اور کوئی نیا لباس ہم لیتے ہیں, نئے مکانات کو ہم بناتے ہیں, نئی سواریاں لیتے ہیں, تو کیا یہ ہم پر حرام ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, یہ حرام تم پر کیسے ہوتا, یہ تو اللہ نے تمہارے لیے سہولت رکھی ہے جائز مال کے حوالے سے. کہاں اللہ جمیل یحب الجمال, جو جامع ترمذی کے اندر بھی ہے کہ اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. فرمایا یہ تمام چیزیں تحدیث نعمت کے لیے تمہارے لیے کرنا جائز ہے, لیکن ہاں تکبر اس میں جب آئے گا, نخوت اور رعونت اور فرعونیت جب آئے گی, کہ جب اس چیز کو لے کر اچھی گاڑی میں بیٹھ کر تم چلنے والے کو حقیر سمجھو, اچھا لباس پہن کر تم خستہ لباس والے کو گھٹیا سمجھو, اچھے مکانات بڑے بڑے مکانات میں رہ کر تم اس کو گھٹیا سمجھو, تو محلات بنگلوں میں رہنا یہ حرام نہیں ہے, بلکہ کم درجے والے کو دیکھ کر اس کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. تو یہ زینت کا ایک پورا پیمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بیان فرما دیا ہے. ایک بات اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا صرف سفید لباس پہننا ہی ثابت ہے, رنگین لباس زینت کا لباس یہ نہیں ہے. قرآن نے مطلقاً زینت کی اجازت دی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کا لباس پہنا ہے امت کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کا لباس پہنا ہے. وقت میرے پاس نہیں ہے, آنے والے جمعے انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی خطاب آپ کے سامنے کروں گا, آج صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ سفید لباس حضور نے پسند فرمایا. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جناب مردوں کے لیے وہ گویا کہ رکھا جائے, لیکن جن احادیث کے اندر سفید روایات کا موجود ہے اس میں کہیں نہ کہیں سند کے اعتبار سے سقم موجود ہے. ہاں جن احادیث میں زینت کا لفظ موجود ہے کہ حضور نے خود ریشم کا جبہ پہنا ہے, ریشم کے جبے سے مراد جس پر ریشم کا کام ہوا ہوا ہے, اور خود صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا کہ حضور کیا ریشم جائز ہے, تو حضور نے خود فرمایا کہ ہاں ریشم کی کڑائی اس اعتبار سے ہو کہ جو چار انگلی کے مطابق ہو, مثال کے طور پر اس آستین کے اوپر ریشم کا کام ہوا ہے, تو اگر وہ چار انگلی کے مطابق آ جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین نے اس کی اجازت دی. ہاں جہاں وہ چار انگلی سے بڑھ جائے تو وہ ناجائز ہے. خود مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. حضرت عاصمہ حضرت میرے آقا فاطمہ صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی ہیں, میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 18 سال بڑی ہیں, یعنی باپ شریک ہیں ماں شریک نہیں ہیں, یعنی سید عائشہ کی والدہ اور ہیں سید عاصمہ کی والدہ اور ہیں, اور یہ عمر میں 18 سال سید عائشہ سے بڑی ہیں اور میرے آقا حضور سیدنا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی ہیں حضرت عاصمہ بنت ابی بکر, اور بڑی وفا شعار اور گویا کہ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دینے والی ہے. ہجرت کے اندر ان کے کئی واقعات گویا کہ موجود ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں نے خود ایک جبہ اپنی بہن حضرت عائشہ سے لیا حضور کا, یہ 43 جبہ جو ایک بادشاہ سے حضور کے پاس آیا تھا جس کی آستین اور گریبان پر ریشم کا کام ہوا تھا, جو حضور زیر تن فرمایا کرتے تھے, حضور پہنتے تھے, تو حضور وہ اس پر گویا کہ گریبان کے اوپر بھی اور سامنے کی طرف بھی اور آستین پر بھی چار انگلی سے کم اس پر ریشم کا کام ہوا تھا. حضرت عاصمہ کہتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور میں ان کے پاس پہنچی اور میں نے کہا کہ یہ جبہ آپ مجھے دے دیجئے, تو سب میری بہن نے وہ جبہ مجھے دے دیا. کہتی ہیں کہ یہ وہ جبہ تھا جو حضور زیر تن فرماتے, ہم نے اس جبے کو اپنے گھر میں رکھا تھا, جب مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم ان بیماروں کو جمع کرتے تھے اور ایک بہت بڑے تھال میں اس جبے کو رکھ دیتے تھے اور اس پر پانی گراتے تھے, اور جب وہ لبا لب تھال پانی سے بھر جاتا اس جبے کو اٹھا کر ہم سوکھنے کے لیے رکھتے, اور وہ جو جبے سے پانی نتھر رہا ہے اس کا غسالہ وہ مریض کو پلاتے, اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. نبی شفا دیتا ہے, میں نے کہا اللہ کے اذن سے جس کپڑے سے اس کا جسم لگ جائے وہ بھی شفا دیتا ہے, اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جبے سے شفا لی جاتی. جہاں میں یہ عقیدہ پتا چل رہا ہے وہاں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ لباس مزین لباس پہننا, رنگین لباس پہننا نہ ناجائز ہے نہ غیر سنت ہے نہ بدعت ہے اس کی پہننے کی پوری اجازت ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ زینت والے لباس جو ہے اس کی سنت سفید لباس کے مطابق ہمیں زیادہ موقع نظر آتی ہے, جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اپنے سر پر سجایا اور امامے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا, اور امامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ کیونکہ عرب کا یہ شعار بھی تھا, میں سنت کی تعریف کے حوالے سے آنے والے جمعے سنت زوائدہ اور اس کی جو جتنی اقسام ہے اس کی انشاءاللہ وضاحت آپ کے سامنے کروں گا تاکہ یہ تدبیق ہو جائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زرد رنگ کی اونی ٹوپی پہنا کرتے تھے, اور یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ حضور سفید رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے. اور حضرت عمر سے یہ متعلق کئی روایت ہے, اور سید عالم سے متعلق بھی روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ سفید ٹوپی پہن کر امامت فرمائی ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار میں تو یہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ اکثر اوقات, یعنی جب آپ امور مجلس سے فارغ ہوتے تو آپ اپنے سر مقدس پر سفید ٹوپی پہن لیا کرتے تھے, اور آپ سے یہ اکثر ملتا ہے کہ آپ نے اسی ٹوپی کے ساتھ نماز بھی ادا فرمائی ہے. تو یہ دین یسر ہے کہ ہر طریقے سے امامہ پہن کر اگر وہ حضور کی اس سنت کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی سنت کے تحت یہ اجر و ثواب کا تقاضا رکھا ہے, اور اگر وہ سر کو ڈھانپ کر ٹوپی پہننا چاہتا ہے تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق سے جہاں سر کو ڈھانپنے کا ثواب ہے وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے. لیکن ہاں ننگے سر کے لیے علماء نے سختی سے گویا کہ منع فرمایا ہے, بالخصوص نماز کے وقت ننگے سر نماز پڑھنا یہ سخت ایک معیوب کام ہے. آج ہم جس طرح دین سے دور ہو رہے ہیں, مادی دنیا کی شیدائی ہو رہے ہیں, پہلے تو دور یہ تھا, میں ضمن بات عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو دور یہ تھا کہ جناب اپنے والدین کے سامنے بھی ننگے سر نہیں بیٹھا جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں کبھی اپنے والد کے سامنے ننگے سر نہیں بیٹھا, نہ مجھ میں کبھی یہ جرت ہوئی ہے کہ جناب ہم ننگے سر والد کے سامنے بیٹھیں. یعنی ہمارے علاقوں میں, یعنی ہر برادری کے اندر, ہر رشتوں, ہر تعلق کے اندر یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ تعلق رہا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, جہاں وہ بزرگ بیٹھے ہیں, والد صاحب بیٹھے ہیں, دادا بیٹھے ہیں, نانا بیٹھے ہیں, اگر وہ شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا لیں تو یہ بہت محبت کی بات ہوگی. لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا تک گویا کہ یہ جرت نہیں ہوا کرتی تھی, اور یہ جرت نہ ہونا ان کے ادب کے تقاضے سے تھا. ہم نے بزرگوں کا بھی احترام چھوڑا, یہاں تک چھوڑا کہ خدا کی دین کی بندگی کے احکام میں بھی ہم گویا کہ سست ہو گئے. فقہا نے ننگے سر نماز پڑھنے پر سختی کے ساتھ یہ زجر فرمایا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ معیوب طریقہ ہے, شریعت کو گویا کہ مطلوب نہیں ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ننگا سر نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے, علاوہ جب حضور احرام کی حالت میں تھے, جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے. اور فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ جب آپ, یہ کیونکہ مسئلہ چل رہا ہے تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو ٹوپی پہن لیا کریں تاکہ نماز کی قدر آپ کے دل میں بیٹھے, کیونکہ نماز فرض ہے, اس کی قدر ہم پر کرنا فرض ہے. اگر نماز کے لیے, کہ نماز ہی تو پڑھنا ہے, اس کے لیے کوئی ضروری ٹوپی پہننا, اس قسم کے واہیات جملے کہہ کر اور نماز کی قدر کو کم کرنے کا جذبہ اگر دل کے اندر آ گیا تو یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے. تو لہٰذا سر ڈھانپ کر بارگاہ الہی میں حاضری دی جائے. سر کھول کر حاضری کا منصب جو ہے وہ کب ہے کہ جب شریعت مطہرہ نے احرام کی صورت لکھی, ایک بات. دوسرا پہلو اس میں کہ ہاں جس کا تقویٰ اتنا مضبوط ہے اور جو اللہ کے خوف میں اتنا گویا کہ خشیت کے ساتھ بھرا ہوا ہے, وہ تنہائی میں کبھی نماز پڑھے تو وہ امامہ بھی اتار دے اور ٹوپی بھی اتار دے اور کہے مولا مجھ پر رحم فرما, اب تو ننگے پاؤں اور ننگے سر تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں. یہ اس کے لیے اجازت ہے جس کا تقوی, جس کا اعتماد اتنا مضبوط ہے کہ جو اپنے تمام نظریات پر گویا کہ گرفت کر سکتا ہے. لہذا ایک آخری مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آپ نے یقیناً وہ چیز استعمال کی ہوگی, آہستہ آہستہ اس میں چینجنگ لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دلوں کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر اسلامی اقدار اور شعار کی تعظیم رہے. مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں. میں تھوڑی سی دیر کے لیے پوچھتا ہوں کہ آپ جہاں ملازمت کرتے ہیں, یہ جمعے کے دن آپ چھٹی کے وقت آپ آ جاتے ہیں یہاں پر, یہ ٹوپی پہن کر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں؟ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مسجد کی پلاسٹک کی ٹوپی یا جو بھی ہے, یہ آہستہ آہستہ اپنے اندر چینجنگ آئی. میں تنقید نہیں کر رہا, وہ رویہ جو ہماری صفوں کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی
اس اتحاد کے ساتھ ہو. اور میں ملمہ کاری بھی نہیں چاہتا ورنہ سرے سے اس مسئلے کو ذکر نہیں کرتا. یہ علماء نے لکھا ہے اس لیے میں صرف دین کی آگاہی کے لیے اس کی تعلیم کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یقین ہم بازار میں اپنے منصب پہ جا کر وہ لباس نہیں پہن سکتے, وہ ٹوپی نہیں پہن سکتے جو ہم خدا کے دربار میں حاضر ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگوں کے سامنے ہم جائیں تو وہ لباس اور وہ ہیت ہم استعمال کرنا اپنی شرم محسوس اور ہتک محسوس کرتے ہیں, تو خدا کے سامنے آنا ہم اس کے لیے تعظیم کیسے سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے اخلاص کے جذبے کو متمتع کرنے کے لیے ایک ٹوپی آپ ذہن میں رکھ لیا کریں, دراز میں رکھ لیا کریں جس وقت نماز کے لیے آئے. چاہیے تو یہ کہ ہمیشہ مومن کا سر دھپا ہوا ہو, لیکن اگر آپ اپنے دراز میں بھی رکھ دیتے ہیں تو نماز کے وقت آتے ہوئے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جس وقت آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں. یہ مقصد صرف سراسر اصلاح کے لیے تھا اور خیر خواہی اور دین کے فروغ کے جذبے کے حوالے سے تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنے جس طرح ہم دعوتوں میں اور دیگر تقریبات میں جاتے ہیں تو لباس جوتے ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے, اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے, ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں. ہمیں اللہ سوچنے کی توفیق دے کہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں تو ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے, ہماری صورت کیسی ہونی چاہیے. اس لیے تو جمعے کا دن عید کا دن ہے, فرمائے ایویں اٹھ کر گھر سے نہ آیا کرو, غسل کر کے آیا کرو, ایسا مجمع اور ایسی ہیت اختیار کیا کرو جیسے تم عید کے لیے آئے ہو. اور فرمایا کہ جو اس شوق اور محبت کے ساتھ صفائی اور نظافت اور تارت کے ساتھ خدا کے گھر میں آتا ہے اور خدا کی عبادت اور صفائی اور نظافت خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین متطاہرین صفائی اختیار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور ان کو پسند فرماتا ہے. پھر مسلمان جمعے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو رب کریم ان متطاہرین کی باہم ملاقات میں جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا ہم اہتمام نہیں رکھتے, لیکن اس میں کتنی بڑی بڑی ہمارے لیے مہربانیاں اور ہمارے لیے بخشش کے کتنے بڑے بڑے مژدے موجود ہیں, ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام افکار کو سمجھ کر اللہ ہی کی رضا, یہ ہمارے لیے آسان جب ہوگا جب اللہ کے لیے کریں گے. آپ یہ نہ سوچیے کہ میں نے کہا ہے, اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ میرا رب جانتا ہے. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا ہے. آپ بھی نہ یہ سوچیں کہ کون بول رہا ہے, میں بھی خدا کے لیے بول رہا ہوں, آپ بھی خدا کے لیے کریں. جب بندہ خدا کے لیے کام کرتا ہے تو بڑی بڑی مہم اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص اور اپنی رضا کے لیے تمام امور کو سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.